پیر 8 ستمبر کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جمعی کا سلام۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے تصدیق کی کہ بھارت نے مشترکہ دریا چناب میں سیلاب کی بروقت معلومات دی، لیکن غیر سرکاری تنظیم کی ماہر نے کہا
جو انہوں نے انیشل فگرز دیے تھے وہ بھی مس لیڈنگ تھے، کہ یعنی جتنی آمد تھی رین اسٹیشن پہ وہ انہوں نے غلط بتائی۔
سیلاب کی صورتحال ذرا دیر بعد، پہلے عالمی خبریں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بارشوں اور سیلاب میں ہلاکتوں کی تعداد 350 ہو گئی ہے، جبکہ لاکھوں افراد متاثر ہوئے ہیں۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کو اپنے اپنے زیر انتظام کشمیر میں سیلاب سے متاثر علاقوں میں امداد کی پیشکش کی ہے۔ ادھر دفتر خارجہ پاکستان نے اس تاثر کو مسترد کر دیا ہے کہ اس نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو امداد دینے کی بات بھارتی وزیراعظم کی پیشکش کے جواب میں کی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم،
یہ کسی آفر کے جواب میں نہیں تھا، یہ ہماری انڈیپینڈنٹ پوزیشن تھی۔ وہ میڈیا میں جب نیوز بریک ہوئی ہے تو دونوں لگا ہے کہ شاید سائملٹینیس ہیں، لیکن ایسے نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے، ہم میڈیا سے رپورٹس دیکھ رہے تھے کہ آئی او کے میں بھی بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے اور بہت لوگوں پہ امپیکٹ ہوا ہے۔ یہ ایک ہیومینیٹیرین ایشو ہے، اس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔
پاکستان کے صوبے پنجاب میں دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ اور ہیڈ خانکی سے 975,000 کیوسک پانی گزر چکا ہے، جس کے سبب آبادیوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ دوسری جانب صوبہ سندھ میں اگلے 2 ہفتوں میں گدو اور سکھر بیراج کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے، جہاں سے محکمہ آبپاشی کے مطابق 7 لاکھ کیوسک سے زائد پانی کا گزر ہو سکتا ہے۔ کراچی سے ریاض سہیل۔
سندھ کے بحالی اور آفات کے انتظام کاری کے محکمے نے ایک تحریری الرٹ جاری کیا ہے، جس میں 17 اضلاع کی انتظامیہ کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ دریائے سندھ کے کچے سے لوگوں کے انخلاء کی پیشگی منصوبہ بندی کر لیں۔ بحریہ، فضائیہ اور بری فوج کو الرٹ رہنے کی درخواست کی گئی ہے۔ متعلقہ اضلاع میں محکمہ صحت کے تمام مراکز میں سانپ کے کانٹے کی بچاؤ کی ویکسین سمیت تمام ادویات کی موجودگی کو یقینی بنانے اور محکمہ لائف اسٹاک کو جانوروں کے چارے کا بندوبست رکھنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ محکمہ آبپاشی کے مطابق سکھر اور گڈو بیراج کے درمیان پانی کا دباؤ رہے گا، جس میں ٹوڑی اور قادرپور حفاظتی بند زیادہ حساس ہیں۔ یاد رہے کہ 2010 میں ٹوڑی بند کو شگاف پڑنے سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی تھی۔
پاکستان کے صوبے بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے آج ملک کے سابق جرنیل اور صدر پرویز مشرف سمیت دیگر ملزمان کے خلاف بلوچ رہنما نواب اکبر بگٹی کے قتل کے مقدمے کی سماعت کی ہے۔ سماعت کے دوران مقدمے کے مرکزی ملزم پرویز مشرف عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ ان کے وکیل نے عدالت میں ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کرتے ہوئے درخواست کی کہ علالت کے باعث انہیں استثنا دیا جائے۔ عدالت نے مقدمے کی سماعت 13 اکتوبر تک ملتوی کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر پرویز مشرف کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ پاکستان کی پارلیمان کا مشترکہ اجلاس جاری ہے، جس میں وزیر اعظم نواز شریف بھی موجود ہیں۔ اجلاس میں اسلام آباد میں جاری تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے احتجاجی دھرنوں کی صورتحال اور موجودہ جمہوری نظام کے حوالے سے امور پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ امکان ہے کہ آج عراق کی پارلیمان ایک نئی حکومت کی منظوری دے گی۔ ملک کے اکثر حصوں پر قبضے کے بعد شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں نئی حکومت کی تشکیل کو ایک اہم اقدام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ بی بی سی کے ایک نامہ نگار کا کہنا ہے کہ عراق میں ایک مشترک حکومت کا قیام شیعہ اکثریت اور سنی اقلیت کے درمیان تناؤ میں نرمی لائے گا، اور اس کے علاوہ امریکہ عراق میں فوجی امداد بھیجنے کی اجازت بھی دے دے گا۔ یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو ماریوپول شہر کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں حال ہی میں یوکرینی فورسز اور مسلح باغیوں کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہی ہیں۔ شہر میں واقع ایک اہم بندرگاہ آزوف پر پہنچتے ہی یوکرینی صدر نے ٹویٹ کیا کہ یہ ہماری سرزمین ہے اور ہم اسے کسی کو نہیں دیں گے۔ آج یورپی یونین روس پر نئی پابندیاں لگانے والی ہے، تاکہ جب تک کہ ماسکو حکام یوکرین سے روسی فوجی دستے نہیں نکالتے اور جنگ بندی کے حالیہ معاہدے کا احترام نہیں کرتے۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے ہیومن رائٹس واچ نے صومالیہ میں افریقن یونین کی جانب سے تعینات فوجی دستوں پر کمزور اور بے بس عورتوں اور لڑکیوں کا ریپ کرنے اور غذائی امداد کے بدلے جنسی استحصال کا الزام لگایا ہے۔ متاثرین نے اس معاملے میں برونڈی اور یوگینڈا کے فوجی دستوں پر الزام عائد کیا ہے. افریقن یونین کا کہنا ہے کہ وہ ان الزامات کی تحقیقات کرے گا. دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ صومالیہ میں افریقی یونین کے ایک قافلے پر خودکش حملے میں کم از کم 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے. آپ کے ساتھی جو ہیں
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
تبصرے تجزیے اور آپ کے خیالات حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے مختلف علاقے اور اس کے زیر انتظام کشمیر اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر سیل آب کی زد میں ہیں. بپھرے دریاؤں نے 350 افراد کی بلی لی ہے. ہلاک شدگان کی تعداد میں اضافے کا اندیشہ ہے. لاکھوں افراد متاثر ہیں. سینکڑوں گاؤں کھڑی فصلیں زد میں آئی ہیں. مال و مویشی یعنی کسان و مزارے کی جمع پونجی جاتی رہی. سیربین کا بڑا موضوع سیلاب اور اس سے آئی تباہی ہے, اور اسی موضوع سے ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام بھی لیڈ کر رہی ہے. اسی تناظر میں پاکستان نے اس تاثر کو مسترد کیا ہے کہ اس نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے لیے امداد کی پیشکش بھارتی وزیراعظم کی پیشکش کے جواب میں کی. واضح رہے کہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے گزشتہ روز پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سیلاب سے متاثرہ کشمیریوں کی امداد کی پیشکش کی تھی. پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے صحافی مبشر زیدی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ قدرتی آفات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے.
دیکھیے, کشمیر اور کشمیریوں کے ساتھ پاکستان کا بہت گہرا رشتہ ہے, اور یہ کسی آفر کے جواب میں نہیں تھا. یہ ہماری انڈیپینڈنٹ پوزیشن تھی. وہ میڈیا میں جب نیوز بریک ہوئی ہے تو دونوں لگا ہے کہ شاید سائملٹینیس ہیں, لیکن ایسے نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے, ہم میڈیا سے رپورٹس دیکھ رہے تھے کہ آئی او کے میں بھی بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے اور بہت لوگوں پہ امپیکٹ ہوا ہے. نیچرلی جب وہاں پہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے. ہمارے ان کے ساتھ روحانی رشتہ ہے, ہمارا ان کے ساتھ مذہب کا رشتہ ہے, اتنک رشتے ہیں, بہت سے ملٹیپل لیول پہ ہیں. تو ہماری جو آفر تھی وہ اس کانٹیکسٹ میں تھی کہ اگر کشمیریوں کو تکلیف ہے تو کیونکہ آزاد کشمیر میں ریسکیو اور ریلیف کا کام ہو رہا ہے, تو ہم اگر یہ ہمارے لیے بڑی تکلیف کی بات ہوگی کہ اس طرف ہم کر رہے ہوں اور ہمیں نظر آ رہا ہو کہ ایک لائن ہے جس کے دوسری طرف وہی لوگ سفر کر رہے ہیں, تو وہ اس کانٹیکسٹ میں.
بھارت کی طرف سے کافی پانی چھوڑا گیا اور دریاؤں میں جو کچھ ہوا ہے, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ سب چیزیں جو دونوں ممالک کے درمیان انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کے مطابق ہی ہو رہی ہیں؟ کسی طرف سے کوئی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی؟
دیکھیے, انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ دونوں ملکوں کو ایک فریم ورک پرووائڈ کرتی ہے, ایک لیگل فریم ورک جس کے اندر رہ کے وہ جتنے واٹر ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں, ریزالو کر سکتے ہیں. اور یہ ٹریٹی بہت افیکٹو ہے اور ہم اس کو فلی اڈھیئر بھی کرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ بھارت بھی اس کو فلی اڈھیئر کرے.
کیا بھارت نے پاکستان کو پیشگی اطلاع دی تھی سیلاب کے حوالے سے اور دریاؤں میں پانی چھوڑنے کے بارے میں؟
جی بالکل دی تھی, اور ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ بھی کیا ہے آن ارلی بیسس. دونوں سائڈ کانٹیکٹ میں تھیں اور بھارت کی طرف سے انفارمیشن بھیجی جاتی رہی.
تو ابھی بھی ایسا رابطہ چل رہا ہے؟
دیکھیں, یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ رابطہ ہے, ایک میکینزم ہے جس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں اور وہ کام کر رہا ہے.
جس طرح سے دونوں حکومتوں کا رد عمل رہا ہے, تو آپ اس کو ایک پازیٹیو, ایک مثبت قدم سمجھتی ہیں کہ دونوں حکومتوں میں یہ احساس ہوا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ کم از کم ان کے مشکل وقت میں کھڑی ہیں دونوں حکومتیں؟
دیکھیے, میں پھر سے کہوں گی جو میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک ہیومینیٹیرین ایشو ہے, اس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے.
یہ تھیں پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان تسلیم اسلم جو صحافی مبشر زیدی سے بات کر رہی تھیں۔ بھارت کا بگلیہا ڈیم میں کیا کردار رہا؟ کیا اس نے سیلاب کو کسی بھی طرح کی مدد فراہم کی؟ انڈیا میں ماہرین کہتے ہیں کہ پانی بگلیہا ڈیم کی گنجائش سے بہت زیادہ تھا اور ویسے بھی اس ڈیم کے دروازے بند نہیں کیے جاتے ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق جموں و کشمیر میں آئندہ چار دنوں میں موسم نسبتاً بہتر رہنے کی امید ہے۔ دہلی سے سہیل حلیم۔
انڈیا میں آبی وسائل کے ماہرین کا کہنا ہے کہ بگلیہار ایک رن آف دا ریور پروجیکٹ ہے اور ویسے بھی بارشیں اتنی زیادہ اور اچانک ہوئیں کہ سیلاب سے بچنا ممکن نہیں تھا۔ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار گارگی پارسائی۔
جہاں تک بگلیہار کا سوال ہے وہ تو رن آف دا ریور پروجیکٹ ہے، پیچھے سے جو پانی آیا ہے، بلکہ بگلیہار کی اگر کیپیسٹی دیکھے تو 20 ملین کیوبک میٹرز کے قریب ہے اور پیچھے سے پانی آیا وہ تو 100 ملین کیوبک میٹرز آیا ہے۔ ایسی استھتی میں اگر بگلیہار کے گیٹس کھلے ہی نہ رکھے جائیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہوگا۔ گیٹس اٹس نیچرل کے گیٹس کھلے ہی رکھنے ہوں گے آپ کو جب پیچھے سے اتنا بہاؤ آ رہا ہے پانی کا۔
بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق جموں و کشمیر میں آئندہ 3-4 دنوں میں موسم نسبتاً صاف رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر جنرل لکشمن سنگھ راٹھوڑ۔
بڑا میجر سگنیفیکینٹ ویدر وہاں اب نہیں ہوگا، مانسون ہے، بادل رہیں گے، ہلکی پھلکی بارش یہاں وہاں ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بھاری بارش آنے والے چار دن وہاں نہیں ہے، نہ جموں کھنڈ میں، نہ ویلی میں، نہ لداخ میں۔
گارگی پارسائی مانتی ہیں کہ بارشیں اتنی زیادہ تھیں کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو بھی اقدامات کیے جاتے وہ ناکافی ثابت ہوتے۔
پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا اتراکھنڈ میں بھی ہماری ایک جسے کہتے ہیں آپدا آئی تھی، نیچرل کلیمیٹی آئی تھی، اس میں کافی ہمارا جان اور مال کا نقصان ہوا تھا۔ دیکھیے یہ تو بیونڈ اینی بڈیز کنٹرول ہے اس طرح کا نیچرل کلیمیٹی، پر جو لاسز ہیں اس کو میرے خیال سے سیمت رکھا گیا ہے کیونکہ ریسپانس کوئک تھا اور پریپیئرنس تھوڑی پہلے سے بیٹر تھی۔
کشمیر میں صورتحال بدستور سنگین ہے اور مرنے والوں کی تعداد اب 150 سے زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ سری نگر کے کئی علاقوں میں 10 فٹ سے بھی زیادہ پانی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ پانی میں گھرے ہوئے ہیں۔ مواصلاتی نظام تقریباً پوری طرح ٹھپ ہے اور تباہی کی اصل تصویر سامنے آنے میں ابھی وقت لگے گا۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
تو کیا کہیں اس تناظر میں؟ پاکستان کے دریا اگر جوش میں نہیں آئیں تو کیا اس پر چڑھ دوڑتے ہیں؟ روٹ جائیں تو کیوں خشک سالی کا پاکستان کا مقدر بنتے ہیں؟ پاکستان نے 1960 میں دریاؤں سے متعلق بھارت کے ساتھ سندھ تاس معاہدہ کر کے کیا کھویا اور کیا پایا؟ یہ کہیے کہ کیا ہاتھ آیا اور کیا جاتا رہا؟ اس پر میں نے پنجاب کونسل نامی غیر سرکاری تنظیم سے وابستہ رابعہ سلطان سے بات کی، جاننا چاہا کہ دریائے چناب میں سیلاب آیا، وہ اس دریا کے علاقوں میں ہوئی بارش کے سبب تھا، لیکن کیا بھارت بگلیہار ڈیم سے دریا میں شدید سیلاب کو لگام دے سکتا تھا؟ تو پنجاب واٹر کونسل کی رابعہ سلطان کا جواب تھا۔
دیکھیے، جو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بگلیہار ڈیم ریور چناب پر ہے اور ڈیم کے جو ڈیم کا جو کام ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں پانی وہ ذخیرہ کرتا ہے اور جیسے سیلاب کے موقع پہ پھر اس میں سے وہ اس کا اخراج ہوتا ہے اسپل ویز کے تھرو۔ تو جو ہماری ایک ریزرویشن تھی، یعنی پاکستان کی جو ریزرویشن تھی اور ہے، جب ہندوستان کے پاس ایک گیٹڈ کیپیسٹی آ جائے گی ڈیم کی صورت میں، تو وہ پھر ایٹ ول اس کو پانی کو روک بھی سکے گا اور جب ان کو ضرورت نہیں ہوگی اس پانی کی تو وہ دریا، مطلب وہ پانی ڈاؤن اسٹریم چھوڑ دے گا۔ تو چونکہ کیچمنٹ ایریا میں بہت زیادہ بارش ہوئی اور ان کے جو ڈیم کی کیپیسٹی تھی وہ بہت زیادہ تھی، تو وہ پانی پھر انہوں نے یہاں چھوڑ دیا پاکستان میں، مطلب چھوڑ دیا چناب میں۔ اور دوسری چیز جو اس دفعہ ہوئی ہے، جس کی میڈیا نے بھی رپورٹ کی ہے، کہ جو انہوں نے انیشل فگرز دیے تھے وہ بھی مس لیڈنگ تھے، کہ یعنی جتنی اس میں آمد تھی رن اسٹیشن پہ وہ انہوں نے غلط بتائی تھی۔ تو پاکستان کی جو کیلکولیشن تھی اپنی، وہ اب پاکستان کو چاہیے کہ اپنی جیسے کیلکولیشن اپنی بھی کر کے رکھے، کیونکہ اگر ٹوٹلی اس پہ فلڈ ڈیٹا پہ ریلائی کیا تو وہ بھی ایک مسئلہ اس دفعہ سامنے آیا ہے۔
رابعہ سلطان صاحب، یہ تو چیز بہت دور تک جا رہی ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی، جسے سندھ تاس معاہدہ بھی کہا جاتا ہے، کیا یہ معاہدہ پاکستان کے فائدے میں ثابت ہوا؟ کیونکہ اس معاہدے کے تحت پاکستان نے دنیا کے منفرد ترین انداز میں اپنے تین دریاؤں کا پانی بھارت کو دے دیا، مگر اسے وہ فائدہ نہیں ہوا کہ جس کی اسے توقع تھی، اب وہ روتا پیٹتا پھر رہا۔
آپ نے بالکل وجہ فرمایا اور وجہ نشاندہی کی کہ جب 1960 کا یہ دو سوورن سٹیٹس کے درمیان مابین یہ سائن کیا گیا، تو مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ پاکستان ایک ویک وکٹ پہ تھا اور ہمارا اپنا ہوم ورک درست نہیں تھا۔ صرف یہ کہنا کہ ہندوستان ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے یا زیادتی ہوئی، ہم نے اپنا ہوم ورک صحیح نہیں کیا، اور جو ہندوستان کو ہم نے تین دریا دیے اس میں سے صرف ہندوستان ایک تہائی پانی استعمال کر رہا تھا، باقی دو تہائی پانی وہ پاکستان کے جو علاقے ہیں وہ استعمال کر رہے تھے۔ لیکن اس ٹریٹی کو میرا خیال سے ہم نے جلد بازی میں یا تو سائن کیا یا ہم نے پراپر ہوم ورک اپنا جس کو کہتے ہیں نہیں کیا کہ ہمیں اس کے عوض دو ڈیم ملے، تربیلا اور مانگلا، لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ڈیم کی ایک لائف ہے اور جو بہتا دریاؤں کا پانی ہے اس کا یہ نیم البدل کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ تو جب بھی انڈس واٹر ٹریٹی کو پڑھا جائے اور سمجھا جائے تو پاکستان کے ساتھ ایک را ڈیل جس کو کہیں گے ہوئی، اور اس میں کچھ ہاتھ ہمارا اپنا بھی تھا کہ ہماری تیاری میں سمجھتی ہوں ناقص تھی، جس کی وجہ سے ہم اگلے 30-40-50 سال قوموں کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہوتے، ہم نے اس کو فورکاسٹ ہی نہیں کر سکے کہ اس کا نقصان ہمیں 30-40-50 سال بعد کیا ہوگا۔ اسی طرح کشن گنگا پہ بھی ہمارا اعتراض ہے، وہ جہلم پہ بن رہا ہے۔ اب جہلم اور چناب تو خالصتاً پاکستان کو دریا ملے تھے، ویسٹرن ریورز 1960 کی جو ٹریٹی ہوئی تھی اس میں انڈس، جہلم، چناب خالصتاً پاکستان کے لیے تھے، ستلج، راوی اور بیاس ہندوستان کو ہم نے دے دیے تھے۔ تو اپنے تو وہ ریورز پر جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن جو پانی، جو تین دریا ہمارے ہیں اس پہ بھی وہ یہ گیٹڈ کیپیسٹیز بناتے جا رہے ہیں، اور اس سے ہمارا جو نیلم جیلم پروجیکٹ ہے کیونکہ ہم نے شروع نہیں کیا، اس میں بھی ہماری غلطی ہے، ہم نے شروع نہیں کیا، انہوں نے اس کے اوپر کشن گنگا کا کام شروع، اس میں بھی ہمیں نقصان ہوگا۔
تو رابعہ سلطان کیا کہیں گی، پاکستان میں آنے والے سیلاب کیا ہمیشہ قدرتی آفات ہی کہلائیں گے، یا یہ پالیسی اور حکمت عملی میں غلطیوں کے سبب ہے کہ جسے اب درست کرنا پتہ نہیں ممکن ہے یا ناممکن ہے؟
جی ممکن تو سب کچھ ہے اس دنیا میں، لیکن دل ہونی چاہیے، نیت ہونی چاہیے۔ سیلاب دنیا میں بھی آتے ہیں، تباہی بھی مچاتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سیلاب آنے بند ہو جائیں گے، کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، ہمالائن گلیشیئر پگھل رہے ہیں، پانی تو آئے گا۔ لیکن 2010 کا جو ایک اندولاک سیلاب اس ملک میں آیا تھا جس میں 3 صوبے ڈوب گئے تھے، ہم نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا، اور ہم ہر سال اس سیلاب کے پچھلے 4 سالوں سے تو میں دیکھ رہی ہوں کبھی سندھ ڈوبتا ہے، کبھی پنجاب ڈوبتا ہے، کبھی ساؤتھ پنجاب ڈوبتا ہے، اب سینٹرل اور اپر پنجاب ڈوب رہے ہیں۔ تو ہم یہ لگژری جس کو ہم نے ایک تماشا بنا رکھا ہے اور اپنے لوگوں کو، مال مویشیوں کو، اب عید کا موقع آنے والا ہے، لوگوں نے سال بھر کی محنت کی ہے، مال مویشی ان کا ایک سیونگ اکاؤنٹ ہے، وہ بہہ جائے گا تو وہ تو بالکل لٹ پٹ جائیں گے، لٹ پٹ گئے ہیں بلکہ جائیں گے کیا۔ تو یہ حکومت کی پلاننگ ہونی چاہیے کہ ہمیں اسٹوریجز کے اوپر، جسے کہتے ہیں وار فوٹنگ پہ کام کرنا چاہیے۔ ہم ہماری منصوبہ بندی میں یہ باتیں آ ہی نہیں رہی ہیں، کبھی ہم، اب تیسری حکومت ہے یہ جو بھاشا ڈیم کا اناؤنس کر رہی ہے، پرویز مشرف کے دور میں شروع ہوا تھا، پھر زرداری صاحب نے اپنی تختی لگائی، اب یہ بھی بھاشا اور داسو ڈیم کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ مجھے تو ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ جو ڈیم تیار ہے کالا باغ ڈیم، اس پہ ہر شخص جو ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ جی پریٹن کیا ہو جائے گا۔ تو 2010 کا جو سیلاب آیا تھا، جو اس کی تباہ کاری ہوئی تھی، اگر کالا باغ ڈیم موجود ہوتا تو اتنی تباہی نہ آتی، تباہی ضرور آتی لیکن اتنی نہ آتی جتنی آئی تھی۔ تو یہ تو اب حکومت کے کرنے کے کام ہے، لیکن حکومت غالباً اس کو نہیں لگتا کہ یہ اہم ترین کام ہے کرنے کے لیے۔
پنجاب واٹر کاؤنسل نامی غیر سرکاری تنظیم کی یہ تھیں رابعہ سلطان۔ صحافی عدنان نور اس وقت تریمو ڈیم نامی علاقے میں ہیں جہاں سیلاب سخت موزوری کر رہا ہے، تازہ صورتحال کے لیے میں نے انہی سے رابطہ کیا۔
میں چھائیں کے تحصیل 18 زاری میں ہے جو سیلاب سے متاثرہ علاقہ ہے اس میں اس وقت موجود ہے.
اچھا تو یہ جو تریمو ڈیم ہے اس وقت اس پر سیلاب کی کیا پوزیشن ہے, کیا صورت نظر آ رہی ہے؟
تریمو کے مقام پر اس وقت 1,70,000 کیوسک کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے, لیکن آج رات 8 بجے کے بعد یہاں سے تقریباً 7,00,000 کیوسک کا ایک بڑا سیلابی ریلا اس علاقے سے گزرنا ہے.
تو عدنان اس تریمو ڈیم میں کتنا پانی گزرنے کی گنجائش ہے اور کتنا بڑا سیلاب گزرنے کا اندیشہ ہے یا خطرہ ہے؟
اس ڈیم میں تریمو کے مقام پر سے 6,45,000 کیوسک اس کی جو ہے کیپیسٹی ہے, اور اس وقت جو سیلاب رات یہاں پہنچے گا وہ 7,00,000 ہوگا, جبکہ جو چل رہا ہے وہ 1,70,000 کیوسک ہے. تو یہ تقریباً 8 سے 9,00,000 کیوسک کا ایک بڑا سیلابی ریلا بنے گا جس کے لیے 18,000 بند میں سیلاب ڈالنا پڑے گا.
تو یہ جو تریمو ڈیم کے اطراف کے علاقے ہیں کون کون سے بڑے علاقے ہیں جن کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہے؟
یہ 18,000 پوری اور تحصیل احمد پور سیال یہ پوری متاثر ہوگی اس سے.
تو اب تک وہاں پر انتظامات کس قسم کے کیے گئے ہیں, کچھ اطلاع ہے؟
انتظامیہ کی جانب سے 18 ریلیف کیمپ اس وقت قائم کر دیے گئے ہیں متاثرین کے لیے, لیکن متاثرین کی تعداد بہت زیادہ ہے اور یہ کیمپوں کی تعداد بہت کم ہے, یہ چیز سامنے نظر آ رہی ہے.
تو اس دوران موسم کے تیور کیسے ہیں؟
موسم اس وقت یہاں ٹھیک ہے, یہاں کیونکہ مونسون کی بارشیں چھنگ کے ایریا میں کم ہوئی ہیں.
تو جو علاقہ ہے یہ خالصتاً زرعی علاقہ ہے یا محض آبادی والا علاقہ ہے؟
اس میں جو اس وقت تک متاثر ہے یہ زرعی رقبہ اس سے متاثر ہو رہا ہے, اور جیسے یہ بند میں شگاف ڈالا جائے گا ہیڈ پمپ کے برج کو بچانے کے لیے, تو اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ اس کا شہری آبادی جو ہوگی 18,000 کی جو آبادی ہے وہ متاثر ہوگی, جس کے لیے 18,000 مارکیٹ کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اور وہاں سے لوگوں نے اپنا کروڑوں روپے کا مال نکال لیا ہے.
یہ تھے تریمو ڈیم کے علاقے سے صحافی عدنان نواز. پاکستان میں سیلاب کی صورتحال, پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے بڑے علاقے اس وقت سیلاب کی زد میں ہیں. سربین کا آج یہی بڑا موضوع ہے. ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com بھی اسی سے اس وقت لیڈ کر رہی ہے. آئیے ذرا پنجاب سے نیچے اتریں, پاکستان کے صوبہ سندھ پہ نظر ڈالیں. وہاں آئندہ 2 ہفتوں میں گدو اور سکھر بیراج کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے, جہاں سے محکمہ آبپاشی کے مطابق 7,00,000 کیوسک سے زائد پانی کا گزر ہو سکتا ہے. محکمہ آبپاشی کے مطابق سکھر اور گدو بیراج کے درمیان پانی کا دباؤ رہے گا, اس کے درمیان ٹوڑی اور قادر پور حفاظتی بند زیادہ نازک بتائے گئے ہیں. کراچی سے ریاض سہیل.
سندھ کے بحالی اور آفات کی انتظام کاری کے محکمے نے ایک تحریری الرٹ جاری کیا ہے جس میں 17 اضلاع کے انتظامیہ کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ دریائے سندھ کے کچے سے لوگوں کے انخلاء کی پیشگی منصوبہ بندی کر لیں. محکمہ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے سیکرٹری روشن شیخ کا کہنا ہے کہ کچے کے علاقے سے آئندہ 2 روز میں لوگوں کا انخلاء ہو جائے گا.
لاڑکانہ ڈویژن ہٹ ہوتا ہے جس میں کشمور, یکب آباد, لاڑکانہ, شکار پور, اور پھر آتا ہے آپ کا سخر, خیر پور, اور پھر اوپر یہ جاتا ہے, اور اس میں ایویکویشنز جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جائیں گی.
بحریہ, فضائیہ اور بری فوج کو الرٹ رہنے کی درخواست کی گئی ہے. متعلقہ اضلاع میں محکمہ صحت کے تمام مراکز میں سانپ کے کانٹے کی بچاؤ کی ویکسین سمیت تمام ادویات کی موجودگی کو یقینی بنانے اور محکمہ لائیو اسٹاک کو جانوروں کے چارے کا بندوبست رکھنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے. محکمہ آپاشی کے مطابق سکھر اور گڈو بیراج کے درمیان پانی کا دباؤ رہے گا. اسی علاقے میں ٹوڑی اور قادر پور حفاظتی بند زیادہ حساس ہیں. یاد رہے کہ 2010 میں ٹوڑی بند کو شگاف پڑنے سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی تھی. سندھ اریگیشن اینڈ ڈرینیج اتھارٹی یعنی سیڈا کے ایم ڈی زاہد جنیجو کا کہنا ہے کہ 10 ستمبر سے 15 ستمبر تک اونچے درجے کا سیلاب رہے گا. امکان تو 7,00,000 کیوسک سے زائد پانی کی آمد کا ہے, لیکن تیاری سپر فلڈ کی ہے.
ولنریبلٹی ہوتی ہے 3 یا 4 طرح کی. ایک ولنریبلٹی ہوتی ہے وہ جہاں پہ پہلے کسی بھی زمانے میں بریچ ہوا ہوا ہو, ایک وہ پوائنٹ جہاں پہ ریور کو ڈائریکٹ بند کو ریور ٹچ کرتی ہے وہ ولنریبل پوائنٹ ہے, ایک جہاں پہ آکسفورڈ لیک ہے وہ ولنریبل پوائنٹ ہے, اور ایک جہاں پہ کوئی بند سلوس ہے یا کوئی پائپ کراسنگ ہے بند میں سے, تو وہ ولنریبلٹی ہوتی ہے. وہ ویک نہیں ہوتے, اس کو ہم پہلے ہی ایڈریس کر چکے ہوتے ہیں بہت پہلے اپنا فلڈ آنے میں.
گڈو بیراج سے پانی کے انخلا کی گنجائش 12,00,000 کیوسک ہے, جبکہ 2010 کے سیلاب میں یہاں سے 11,50,000 کیوسک پانی کا گزر ہوا تھا. اسی طرح سکھر بیراج سے انخلا کی گنجائش 9,00,000 کیوسک ہے, اور سپر فلڈ میں یہاں سے 11,50,000 کیوسک پانی کا گزر ہوا تھا. 2010 کے سپر فلڈز کے بعد سندھ میں ہنگامی بنیادوں پر حفاظتی بندوں کی مرمت کا کام کیا گیا تھا، لیکن اگلے 3 سال سیلابی صورتحال کا سامنا نہیں ہوا۔ ٹوڑی بند کے قریبی گاؤں کے لوگوں نے مقامی میڈیا سے بات کرتے ہوئے بندوں کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔
بند ٹھل کچھ مضبوط آئے سٹھو کم تھل باقی صاحب کیمپ مشہور ہوئی پرتے بند ٹھل
واضح ہے کہ بلوچستان کے پہاڑی سلسلے کوہ سلیمان سے آنے والے برساتی پانی اور موسلادھار بارش نے 2010 میں سندھ میں صورتحال کو سنگین کر دیا تھا۔ سندھ میں محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے ہفتے بارشوں کا بھی امکان ہے۔ ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
میرے ایڈیٹر نے کہا اس کے بعد آپ صرف یہ کہیے گا کہ سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں، تو سماعت کرتے رہیے۔
سیربین کے ساتھ عامر احمد خان کا سلام قبول کیجیے۔ شریف برادران سمیت 21 اہل عہدیداروں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔ آج کے جہاں نما کے بڑے موضوع۔ امریکی ریاست میزوری میں صحافی مائیکل براؤن کی آخری رسومات۔
سیربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام۔ القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری نے ہندوستان سمیت جنوبی ایشیا کے ممالک کی مسلمانوں کے لیے تنظیم کی شاخ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تجزیہ کار نے کہا،
سیربین میں نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے۔ امریکی صدر براک اوباما نے خبردار کیا کہ دولت اسلامیہ کے جرائم کو معاف نہیں کیا جائے گا، مگر کیا خود پاکستان میں دولت اسلامیہ کے حامیوں کو روکنے کی کوئی حکمت عملی ہے؟
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا دیجیے۔
اور اب کھیلوں پہ نظر، عبدالرشید شکور کے ساتھ۔
چیمپئنز لیگ T20 میں شرکت کرنے والی لاہور لائنز کی ٹیم کو بھارتی ویزے مل گئے ہیں۔ ٹیم آج رات بھارت روانہ ہو رہی ہے۔ لاہور لائنز پاکستان کی T20 چیمپئن ہے اور اس کے کپتان ٹیسٹ کرکٹر محمد حفیظ ہیں۔ لاہور کا پہلا کوالیفائنگ میچ 13 ستمبر کو ممبئی انڈینز کے خلاف ہے۔ 14 ستمبر کو وہ نیوزی لینڈ کی ٹیم ناردرن ڈسٹرکٹس کے خلاف میچ کھیلے گی۔ 16 ستمبر کو آخری کوالیفائنگ میچ میں وہ سری لنکن ٹیم سدرن ایکسپریس کے مقابل ہوگی۔ عالمی نمبر 1 سرینا ولیمز نے یو ایس اوپن کا خواتین ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں سرینا ولیمز نے کیرولین وزنیاکی کو 6-3 اور 6-3 سے شکست دی۔ اس طرح سرینا ولیمز کے جیتے گئے گرینڈ سلیم ٹائٹلز کی تعداد 18 ہو گئی ہے، جو مارٹینا نیوراٹولووا اور کرس ایورٹ کے برابر ہے۔ یو ایس اوپن کا مردوں کا فائنل آج جاپان کے نشیکوری اور کروشیا کے میرین چلچ کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ 2005 کی آسٹریلین اوپن کے بعد یہ پہلا گرینڈ سلیم فائنل ہے جس میں رافیل نڈال، جوکووچ، فیڈرر یا اینڈی مرے میں سے کوئی ایک بھی موجود نہیں۔ ورلڈ کپ ہیرو تھامس مولر کے 2 گول کی بدولت جرمنی نے یورو 2016 کے کوالیفائنگ میچ میں اسکاٹلینڈ کو 2-1 سے شکست دے دی۔ البانیا نے غیر متوقع طور پر پرتگال کو 1 گول سے ہرا دیا۔ آج انگلینڈ کا مقابلہ سوئٹزرلینڈ سے ہو رہا ہے، جبکہ اسپین کی ٹیم میسیڈونیا کے مقابل ہوگی۔ آسٹریلیا نے ایرون فنچ کو جارج بیلی کی جگہ T20 کپتان مقرر کر دیا ہے۔ وہ 5 اکتوبر کو پاکستان کے خلاف دبئی میں T20 انٹرنیشنل میں قیادت کریں گے۔ سلیمان بین کی عمدہ بالنگ کے نتیجے میں بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں صرف 182 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ سلیمان بین نے 5 وکٹیں حاصل کی۔ اس سے پہلے ویسٹ انڈیز نے پہلی اننگز 7 وکٹوں پر 484 رنز پر ڈکلیئر کر دی تھی۔
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔ پاکستان کا پرائیویٹ ٹی وی چینل جیو کیا مبینہ اتحاد کا شکار ہے؟ تفصیلی رپورٹ آنے کو ہے، اور ساتھ ہی تجزیہ بھی کہ پاکستان میں آزادی اظہار کے لیے کون کون سی بیڑیاں ہیں۔ لیکن سیربین کا نصف آیا ہے، اس موقع پر ہم خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ آج خاص خاص خبروں کی نہیں بلکہ پوری خبروں کی ذمہ داری ہے شمائلہ خان کی۔
پاکستان کے مختلف علاقوں اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بارشوں اور سیلاب میں ہلاکتوں کی تعداد 350 ہو گئی ہے، جبکہ لاکھوں افراد متاثر ہیں۔ حکومت پاکستان اور تحریک انصاف کے وفود کے درمیان آج بھی مذاکرات ہوئے ہیں، جس کے بعد پی ٹی آئی کے رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بہت سے معاملات پر پیش رفت ہوئی ہے. امکان ہے کہ آج عراق کی پارلیمان ایک نئی حکومت کی تشکیل کی منظوری دے دے گی. اس اقدام کو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں ایک اہم قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو ماریوپول شہر کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں حال ہی میں یوکرینی فورسز اور مسلح باغیوں کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہی ہیں. انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے ہیومن رائٹس واچ نے صومالیہ میں افریقن یونین کی جانب سے تعینات فوجی دستوں پر کمزور اور بے بس عورتوں اور لڑکیوں کا ریپ کرنے اور غذائی امداد کے بدلے جنسی استحصال کا الزام لگایا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے شمائلہ خان سے سنی اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے معروف پرائیویٹ ٹی وی چینل جیو کی نشریات مبینہ اعتاب کا شکار ہیں. نشریات اول تو دکھائی نہیں دیتیں، اگر دے بھی جائیں تو اس چینل پر نہیں کہ جہاں دیکھنے کے لوگ عادی تھے، بلکہ چینل کے حسب منشا تبدیلی کے ساتھ. جیو کی نشریات کی معمول کے مطابق بحالی کے لیے پاکستانی پارلیمنٹ کے سامنے مظاہرہ ہوا ہے. جیو انتظامیہ کہتی ہے کہ اربوں کا نقصان ہوا اور جیو ٹی وی کے ملازمین کے پیٹ پر بھی لات پڑ رہی ہے. صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہماری ساتھی نوشین عباس نے وہاں جا کر صورتحال دیکھی.
پاکستان کے کچھ عرصے پہلے تک سب سے بڑے نیوز چینل جیو کا کہنا ہے کہ حامد میر پر حملے کے بعد کی نشریات کے نتیجے میں جرمانے اور بندش کی سزا کاٹنے کے باوجود ان کو ان کی پرانی حالت پر بحال نہیں کیا جا رہا ہے. کیبل آپریٹرز پر حکومت کا دباؤ بھی بظاہر بے اثر رہا ہے اور چینل کا کہنا ہے کہ اسے اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. جیو دفاتر کے باہر جنگ گروپ کے صحافیوں اور سول سوسائٹی کے رہنما احتجاج کر رہے تھے. وہیں میری چند لوگوں سے بات ہوئی.
دیکھیں، پاکستان میں جس طرح میڈیا کہا تو یہی جاتا ہے کہ جی آزاد ہے، لیکن جس طرح سے ہم بندشیں لگائی جا رہی ہیں وہ اس سے تو پتہ نہیں چلتا کہ میڈیا اس طرح سے آزاد ہے.
پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں انہوں نے سخت بیانات دیے ہیں، جس کے بعد جو ہمارے کارکنوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں. وہ اب آتے جاتے یہاں پر مسلسل دو دن ہو چکے ہیں، بلکہ آج تیسرا روز ہے، وہ ہمارے دفاتر پر پتھراؤ کرتے ہیں، جس سے نہ صرف ہمارے کارکنوں کی زندگیوں کو لائف تھریٹس بھی ہیں اور جو فیلڈ ورکرز ہیں، جو فیلڈ رپورٹرز ہیں ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا. اس ضمن میں آج ہم نے تمام جو ورکرز تھے جنگ کے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بھی پارلیمنٹ کے سامنے جا کر پروٹیسٹ کریں گے.
اس چینل کا کیا مستقبل ہے؟ یہ سوال میں نے جیو کے سینئر صحافی مظہر عباس کے سامنے رکھا.
صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 10,000 سے زیادہ ملازمین جن کا تعلق نہ صرف جیو سے ہے بلکہ ان کے جو سب سے بڑا نشریات، سب سے بڑا ادارہ ہے جنگ، اس کے بھی ملازمین پہ جو ہے وہ ان کی معاشی صورتحال بہت خراب ہوتی نظر آ رہی ہے اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، اور اس کو صحیح معنوں میں جو ہے وہ ایڈریس نہیں کیا جا رہا، جس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، جس کو ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہونا چاہیے تھا، وہ تقریباً جو ہے بالکل وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہی.
جیو کے حریف ایئر وائی نیوز بھی جیو کے ساتھ جاری رویے کو بے جا قرار دیتے ہیں. ایئر وائی کے اینکر پرسن کاشف عباسی کا کہنا تھا،
دیکھیں سب سے پہلے جو جیو پروٹیسٹ کر رہا ہے، جیو کی بندش، کسی بھی ٹی وی چینل کو اس طرح بند نہیں کیا جا سکتا، نہ کیا جانا چاہیے. یہ زیادتی ہے ان کے ساتھ بھی، ان ہزاروں امپلائیز کے ساتھ جن کی روزی جڑی ہوئی ہے جیو کے ساتھ.
اگرچہ اس معاملے میں میڈیا کے حلقوں میں تفریق ہے، لیکن اکثر تجزیہ کار یہی سمجھتے ہیں کہ اگر جیو نیوز چینل کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا تو اس سے پاکستان میں آزادی اظہار کو بہت بڑا دھچکا لگے گا. نوشین عباس، بی بی سی نیوز، اسلام آباد.
پاکستان کیبل آپریٹرز یعنی ٹی وی پروگرامز کو مختلف چینلز پر چلانے والے لوگ، جن کی تعداد 4,000 کے قریب ہے، ان کا موقف کیا ہے؟ جیو پر اعتاب کیوں ہے؟ ہے بھی یا نہیں، یا یہ پروپیگنڈا ہے اور معاملہ کچھ اور ہے؟ اسے جاننے کے لیے میں نے پاکستان کیبل آپریٹرز کی نمائندہ تنظیم کیب کے کلیدی عہدیدار مسٹر خالد آرائی سے بات کی.
دیکھیں جی، جیو کا مسئلہ کچھ اس طرح ہے کہ پچھلے چند ماہ سے کچھ اس طرح کے واقعات آئے کہ ایک تو کیبل آپریٹرز پر جو گستاخ اہل بیت کی وجہ سے جو تھوڑا رد عمل آیا کیبل آپریٹر کی طرف سے، جس کی وجہ سے جیو وقتاً فوقتاً کھلتا رہا اور بند ہوتا رہا. پاکستان کے حالات کے مطابق کیبل آپریٹر اپنی پوری ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، مگر کئی علاقوں کے اندر جو ہے کیبل آپریٹر کو سخت قسم کے تھریٹس بھی ہیں اور کیبل آپریٹر کے دفاتر بھی جلائے جا رہے ہیں اور کیبل آپریٹر کے دفاتر پہ حملے بھی کیے جا رہے ہیں. جس طرح کیبل آپریٹر بڑے پریشان بھی ہے اور کیبل آپریٹرز نے حکومت پاکستان سے سیکیورٹی کی ڈیمانڈ بھی کی ہوئی ہے اور اس کے لیے کیبل آپریٹر پنجاب ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن بھی دائر کی ہوئی ہے کہ کیبل آپریٹر کو تحفظ فراہم کیا جائے کیونکہ جتنا بھی میڈیا کے چینلز ہیں لوگوں تک گھر پہنچانے کی ذمہ داری کیبل آپریٹرز پہ عائد ہوتی ہے جو کہ بخوبی انجام بھی دے رہے ہیں. مگر حالات کو دیکھ کر ایسا کوئی کام جو جس سے میری اپنی جان خطرے میں پڑ جائے تو اس کے چلانے کا ہی پابند جو ہے نا میں نہیں.
اچھا تو خالد صاحب جیو کا کس چینل پہ کس نمبر پر آتا تھا اور اب کس نمبر پہ جا رہا ہے؟
اچھا دیکھیں جی یہ چیز اس چیز پر ہم اختلاف کرتے ہیں. پیمرا لا کے مطابق کیبل آپریٹر کسی خاص چینل کو کسی خاص نمبر پہ چلانے کا پابند نہیں ہے اس پر لا.
ٹھیک ہے
تو جیو ٹی وی کا یہ چیز ہی غلط ہے کہ جی ہمیں پیچھے نمبر پہ رکھ دیا گیا ہمیں آگے نمبر پہ چلا دیا گیا ہے. کیونکہ یہ کیبل آپریٹر اور صارفین کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے جس چینل کی ڈیمانڈ کے مطابق یا پھر قانونی اختیار ہے کیبل آپریٹرز کو کہ جی وہ کسی جو اپنے چینل کو کی لسٹ مرتب کرے صارفین کی مرضی کے مطابق. دوسری بات ہے کہ ہم جیو کا چینل جو ہے چینل جو ہے کیبل آپریٹر دکھا رہے ہیں پورے پاکستان بھر میں. اس کی بات
تو یہ جو بند کرنے کے احکامات آتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ مطلب صارفین کی طرف سے آتے ہیں، اللہ میاں کے فرشتے لاتے ہیں یا کوئی ڈنڈا لے کے آتا ہے؟
اچھا جی بند کرنے کے احکامات تو جو ہے نا بند کرنے کے احکامات تو نہیں آتے تھے، وقتاً فوقتاً اگر کوئی تھریٹس کال آ گئی. کیبل آپریٹر کا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا واحد کاروبار ایسا ہے کہ جو ہمارا روڈوں پہ بکھرا ہوا ہے. اگر ہم کسی کی بات نہ مانیں تو جو گنڈا ایلیمنٹس ہیں ہماری فائبر، کیونکہ ہمارا فائبر آپٹک بڑی قیمتی وائر ہوتی ہے، وہ کاٹ دی جاتی ہے، دفاتر پہ حملے ہو جاتے ہیں. چلو دفاتر پہ حملے بندہ سیکورٹی رکھ لے گا، میری جو وائر ہے کروڑوں روپے کا جو اسٹرکچر میرا بچھا ہوا روڈوں کا، ان کی حفاظت کون کرے گا؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جیو ٹی وی آج تک رونا رہتا ہے کہ جی کیبل آپریٹر نہیں چلا رہے، مگر انہوں نے آج تک ایک خبر نہیں چلائی کہ جی کیبل آپریٹر کو کن خطرات کا سامنا ہے اور کیبل آپریٹر کے مسائل کو نہیں سنا جا رہا ہے. ہم تو یہ چاہیں گے جی کیبل آپریٹر کو تحفظ فراہم کیا جائے. کیبل آپریٹر کا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، نہیں وہ کسی چینل کے خلاف ہے، نہیں میڈیا میں قدغن لگانا چاہتے ہیں، نہیں وہ کسی کے اعلی کار ہیں. ہم تو اپنے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کاروبار جان و مال کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے کاروبار کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اس مشکل صورت حال میں بھی ہم جو ہے تمام
ایک خالد آرائی صاحب ایک بالکل آخری سوال اگر ہو سکے تو مجھے جواب دیجیے. کہا یہ جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آپ کے اوپر دباؤ آتا ہے، کہا یہ جاتا ہے مختلف سینسیٹیو سیکیورٹی اداروں کی طرف سے آپ کے اوپر دباؤ ہوتا ہے کہ اس کو چلاؤ، اس کو روکو اور اس کو تاک میں رکھ دو، کیا کہیں گے؟
نہیں میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ نے کبھی آج تک اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی ہیں اور نہ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں. پیمرا چینل کبھی کبھار بند کراتی رہتی مگر وہ کوئی جو چینل جو ہے ان کے رول کو فالو نہیں کرتا، وہ بند کراتی. اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی آج تک میرے خیال میں میرے سامنے سے کچھ سامنے نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کیبل آپریٹر پہ دباؤ ڈالا ہو یا اس چیز میں عمل دخل کیا ہو.
فوج یا فوج کے کسی اور انٹیلیجنس کے ادارے یا کسی بھی اس کے حصے گوشے سے آپ پر کوئی دباؤ پڑتا ہو کہ یہ کرو یہ نہ کرو، اس کو بند کرو، اس کو مت چلاؤ اور اس کو چلاؤ؟
نہیں جی میں آج تک جو ہے ان کی طرف سے کوئی نہ کیبل آپریٹر رابطہ ہے نہ ہی انہوں نے کیبل آپریٹر پہ دباؤ رکھا ہے. کئی کئی کا تو کہہ سکا کے واقعات ضرور ہوئے کہ کوئی خبر چلی گئی چینل پہ تو آئی ایس ٹی آر کی طرف سے پیمرا کو رپورٹ ہوئی ہے. تو پیمرا نے ایک آدھ بار جو ہے پڑھتا ہے کہ ایک چینل تھا آئی تھنک کیپیٹل، تو وہ پیمرا نے اس طرح سے نہیں کرایا کہ انہوں نے کوئی افواج پاکستان کے خلاف بات کی ہے جو کہ ایک آدھ دن کے لیے بند کرایا تھا، ایسی بھی لینگویج یوز کی ہے افواج پاکستان کے خلاف. بس اس کے علاوہ مجھے سب کو واقعات نظر نہیں آتا، نہیں مجھے علم ہے کہ کوئی فوج یا ایسی کسی ادارے کے لوگوں نے براہ راست کیبل آپریٹرز کو ہدایت دی ہوں کہ کس چینل کو بند کریں، کس کو چلائیں، کس کو نہ چلائیں.
پاکستان کیبل آپریٹرز کی تنظیم کیپ کے یہ تھے سربراہ مسٹر خالد آرائی. پاکستان ریڈیو پاکستان کے سابق ڈائریکٹر جنرل کے جو ایکس آفیشو پاکستان ٹیلی ویژن کے بورڈ آف گورنرز کا بھی رکن ہوتا ہے، اس کی کیا رائے ہے؟ میں ذکر کر رہا ہوں مرتضیٰ سولنگی کا، آج وہ بی بی سی کے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. ظاہر ہے موقع کی مناسبت سے میں نے ان سے پوچھا کہ پاکستانی میڈیا میں یہ ہو کیا رہا ہے، کوئی ضابطہ ہے، کوئی نظام ہے جس کی جو مرضی آئے کہے، اور یہ بھات بھات کی بولیاں کیوں بولی جا رہی ہیں؟
میرے خیال میں جب سیاسی طور پر حالات کشیدہ ہوتے ہیں خاص طور پہ، تو جو متحارب قوتیں ہیں وہ ہر چیز کو اپنے لیے استعمال کرتی ہیں، اور کیونکہ ذرائع ابلاغ اب ایک بہت بڑی طاقت ہیں پاکستان میں، تو ہر قوت اسے اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے. وہ ریاست ہو یا غیر ریاستی عناصر ہوں، سیاسی پارٹیاں ہوں، عسکریت پسند گروہ ہوں، وہ سبھی اس کو استعمال کرنے کی کوشش.
اچھا کچھ قوتیں ہیں جو نظر آتی ہیں, کچھ کی تقریریں ہیں جو سنائی دیتی ہیں, اور کچھ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ پیچھے سے لگام یا ڈوری ان کے پاس ہے. کچھ قوتیں غیر مرئی ہوتی ہیں, نظر نہیں آتی, بالکل دکھائی نہیں دیتی. کیا خیال ہے مرتضیٰ سولنگی, وہ بھی انوالو ہیں؟
میرے خیال میں کچھ قوتیں لوگوں کو بہت کھل کے نظر آ رہی ہیں, کچھ نظر نہیں آ رہی. لیکن میرے خیال میں پاکستان کے اندر جو سیاسی شعور کی سطح ہے عام آدمی کی, وہ بھی اب اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ لوگ اس کو بہت آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ بادشاہ سلامت جو ہیں وہ ننگے ہیں.
اچھا تو پیمرا کے ضابطے, پیمرا کے اصول ان اٹیکس کے بارے میں, اور خاص طور پر میڈیا سینٹرز کے اوپر اٹیکس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی ضابطہ ہے, کوئی قانون ہے, کوئی روک ٹوک ہے؟
پیمرا کا ایک ادارے کے طور پر انتقال پر ملال ہو چکا ہے. یہ وہ ادارہ ہے جو بنایا گیا تھا ایک ہمارے عامر صدر جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں, لیکن ہوا یہ ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ اس کے اندر جو قیادت ہے وہ ان لوگوں کی ہے جن کو ذرائع ابلاغ کے علاوہ باقی ہر چیز کا پتہ ہے. تو اس وجہ سے ان کی استطاعت بھی نہیں ہے کہ وہ اس میڈیم کو سمجھ سکیں, سوائے گرا دو جلا دو اڑا دو بجا دو اور بند کر دو, اس کے علاوہ اور ان کو کچھ نہیں پتا. لیکن جو حالیہ بحران ہوا جیو کے حوالے سے, اس کے بعد اس کی یہ صلاحیت بھی اب ختم ہو چکی ہے.
ایک جز اس گفتگو کا اور بھی ہے, وہ خود ہے پاکستان کا میڈیا, خاص طور پر اس کے ٹیلی ویژن اور اس کے ٹاک شو. جو مناظر اس کے ہوتے ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں, اس میں جس طریقے کی گفتگو ہوتی ہے آپ بھی سنتے ہیں, میں بھی سنتا ہوں, اور اس کے توسط سے جو جو بات کہی جاتی ہے یا دکھائی جاتی ہے, اس معیار صحافت اور اس پروگرام کے معیار پر کچھ کہیے گا؟
میرے خیال میں کافی عرصے سے ایک انحطاط تھا جو ٹیلی ویژن نیوز میڈیا ہے. اس کی وجوہات یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ خود اس کی عمر بہت زیادہ نہیں ہے, ایک عشرے سے زیادہ نہیں ہے, لیکن پچھلے کچھ عرصے میں ایسا ہونے لگا ہے کہ جو سیٹھ حضرات ان نیوز چینلز کے مالک ہیں وہ ملک کی سیاست میں بھی وہ ملوث ہو گئے ہیں, اور جو متحارب قوتیں ہیں وہ انہیں استعمال کر رہی ہیں. یہ زیادہ کھل کے سامنے آیا یہ جو جیو کا قضیہ ہوا, کہ آپ نے دیکھا کہ جو ٹیلی ویژن نیوز میڈیا ہے وہ دو کیمپوں میں بٹ گیا, جو ایک جیو کے حامی تھے یا اکثر جو کہ جیو کے خلاف تھے. تو ماسوائے پرنٹ میڈیا کے ٹیلی ویژن میڈیا ایک سنسنی خیز ایک قوت کے طور پر سامنے آیا, جس کا کام کسی ایک قوت کو ہرانا اور دوسری کو جتوانا تھا.
گہرا مطالعہ اور عمیق نظر تجزیہ کر رہے تھے سابق ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان مرتضیٰ سولنگی. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں گزشتہ ماہ صحافیوں کے قتل اور تاحال ان کے قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف احتجاج کا سلسلہ رکا نہیں ہے. آج اس سلسلے میں بطور احتجاج کوئٹہ اور دیگر علاقوں میں پریس کلبز بند کیے گئے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے جنرل سیکرٹری اور خبر رسائی ادارے آن لائن کے بیورو چیف ارشاد مستوئی اور ادارے میں کام کرنے والے دو دیگر کارکنوں کے قتل کے خلاف صحافیوں نے آج بطور احتجاج کوئٹہ پریس کلب کو بند کیا. پریس کلب کوئٹہ کو صبح 10 بجے کلب کے صدر رضا الرحمان نے تالا لگایا. اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے رضا الرحمان کا کہنا تھا کہ اس اقدام کا مقصد حکومتی بیسی کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانا ہے.
28 اگست کو جو ہمارے ساتھیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا اس کو 10 روز گزر گئے, لیکن ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی ہے. یعنی جو بھی اس حوالے سے انویسٹیگیشن ہے وہ بہت سست روی کا شکار ہے. اس کے علاوہ حکومت نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیں گے. 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اور اب یہ واقعہ ہوا تو بھی ابھی تک جوڈیشل کمیشن تشکیل نہیں دیا گیا.
پریس کلب بند ہونے کے باعث صحافی شام تک پریس کلب کے باہر بیٹھے رہے, جہاں سیاسی جماعتوں کے رہنما اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والی تنظیموں کے نمائندے صحافیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آتے رہے. ارشاد مستوئی اور ان کے ساتھ کام کرنے والے دو دیگر کارکنوں کو نامعلوم افراد نے 28 اگست کو ان کے دفتر کے اندر فائرنگ کر کے الگ کیا تھا. بلوچستان میں صحافیوں پر کسی دفتر کے اندر قاتلانہ حملے کا یہ پہلا واقعہ تھا. بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے صدر عرفان سعید کا کہنا ہے کہ صحافی ایک سنگین صورتحال سے دو چار رہے ہیں.
آج کے ہمارے اس احتجاج کا مقصد یہی ہے کہ پورے پاکستان میں ایک میسج دینا ہے کہ کوئٹہ کے جو جرنلسٹوں کے ساتھ یا بلوچستان کے جرنلسٹوں کے ساتھ جو واقعات رونما ہو رہے ہیں, گزشتہ دنوں جو ہمارے تین صحافی شہید ہوئے ان کے قاتل اب تک گرفتار نہیں ہوئے.
سینئر صحافی سلیم شاہد کا کہنا تھا کہ میڈیا کو ریاست کا چوتھا ستون قرار دیا جاتا ہے, لیکن بلوچستان میں میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد کو تحفظ کی فراہمی تو دور کی بات ہے, یہاں حکومت ان کے قاتلوں کی گرفتاری میں بھی سنجیدہ نہیں.
آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کتنے صحافی ہمارے قتل ہوئے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ جو ریاست کا چوتھا ستون ہے اس کو کتنی اہمیت دی جا رہی ہے. اگر اس کو اہمیت دی جاتی واقعی وہ چوتھا ستون سمجھتے تو ان کے قاتل جو ہے نا آج یقینی طور پر کسی جیل میں ہوتے.
بیجو جی کے مطابق بلوچستان میں سن 2007 سے اب تک تشدد کے مختلف واقعات میں میڈیا سے تعلق رکھنے والے 40 افراد ہلاک ہوئے ہیں, جن میں سے 27 صحافیوں کو ہدف بنا کر قتل کیا گیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اسلام آباد میں دھرنوں کی سیاست, ان میں خواتین اور بچے, بچوں کا مستقبل, اور یہ بچے جائیں تو جائیں کہاں, اور ان بچوں کے حقوق کچھ معنی رکھتے ہیں لوگوں کے لیے. ایک سخت وارننگ آئی ہے اور دھرنا پالیٹکس پہ ایک رپورٹ آنے کو ہے. کچھ لمحوں کے لیے توقع فرمائیے. سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
سربین کے ساتھ عامر احمد خان کا سلام قبول کیجیے. شریف برادران سمیت 21 اعلی عہدیداروں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, آج کے جہاں نما کے بڑے موضوع. امریکی ریاست میزوری میں صحافی مائیکل براؤن کی آخری رسومات.
سربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری نے ہندوستان سمیت جنوبی ایشیا کے ممالک کے مسلمانوں کے لیے تنظیم کی شاخ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے. تجزیہ کار نے کہا,
سربین میں نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے. امریکی صدر براک اوباما نے خبردار کیا کہ دولت اسلامیہ کے جرائم کو معاف نہیں کیا جائے گا, مگر کیا خود پاکستان میں دولت اسلامیہ کے حامیوں کو روکنے کی کوئی حکمت عملی ہے؟
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سربین اور جہنما سنا دیجیے.
پاکستان میں 180 سول سوسائٹی کی تنظیموں پر مشتمل بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تحریک نے موجودہ سیاسی بحران میں بچوں کے حقوق کی پامالی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تحریک نے سوال کیا کہ کیا کم سن اور نو مولود بچوں کو ان پرخطر حالات میں لانے سے پہلے ان کی اجازت دی گئی تھی, یعنی بچوں سے پوچھا گیا تھا. امبر شمسی کی رپورٹ جو لاہور کے رہنے والے کی آواز سے شروع ہوتی ہے.
بالکل, بچوں کے ساتھ لائیں گے تو دنیا دیکھے گی کہ ان کے بچے بھوکے مار رہے ہیں, لوگ پریشان ہیں, اپنے بچوں کو ساتھ لے کے نکلیں, اس لیے ہم بچوں کو ساتھ لائیں.
لاہور کے رہائشی غلام فرید مستری کا کام کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ان کا گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ اپنے تمام 5 بچوں کو پڑھا سکتے ہیں, اسی لیے وہ ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ہمراہ لاہور سے لانگ مارچ پر نکلے اور اب اسلام آباد میں ان کا چوتھا ہفتہ شروع ہو گیا ہے. ان کی سب سے چھوٹی بیٹی سدرا منہاج قریباً 2 برس کی ہے اور اسے وہ پچھلے سال بھی ڈاکٹر قادری کے ساتھ لائے تھے. مہینہ تھا جنوری اور سخت سردی اور بارشوں میں سدرا کی طبیعت بہت خراب ہوئی.
جب پچھلے سال ہم مارچ میں آئے تھے لانگ مارچ میں, تو اس کی طبیعت سدرا کی اتنی خراب ہو گئی تھی, تو 2-3 دن سے خراب تھی, سردیاں تھیں نا, تو جس دن ہم نے روانہ ہونا تھا آنا تھا تو اس دن اس کو اتنی سردی ہوگی کہ اس کو سرسام ہوگی, یعنی کہ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے, اس کی آنکھیں ایک جگہ ٹکی ہوئی ہے, منہ سے جھاگ نکل رہی ہے.
ابھی سدرا کو اس کے بڑے بھائی بہن بسکٹ لا کر دے رہے ہیں. سدرا کے ایک ہاتھ میں کھلونا ہے اور دوسرے ہاتھ میں بسکٹ, لیکن جوتے نہیں پہنے ہوئے. غلام فرید نے اس رات کا احوال بتایا جب مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھیں.
ہم سڑک کے کنارے پہ جو یہ گرین بیلٹ بنا وہاں پہ ہم نے لگایا ہوا تھا اپنا کیمپ, بیٹھے ہوئے تھے, تو جب حکم ہوا کہ اب آگے موو کرنا ہے تو سب نے تیاری کرنی شروع کر دی. ہمارے ساتھ میری بھابھی تھی, میری کزن تھی, اس کی چھوٹی بچی, بالکل چھوٹی بچی, تقریباً کوئی 4-5 مہینے کی. ہم نے کہا کہ اس کو بچا نہیں سکیں گے, وہ میری امشیرہ کے چھوٹے بچے تھے, وہ تو کسی اور گاڑی میں انہوں نے بٹھا دیا. وہ 2-3 دن تلاش کرتے رہے, ان کو بچہ نہیں ملا, بڑی مشکل سے بچہ ملا. وہ اتنے گھبرا گئے, ڈر گئے, وہ ادھر رہ گئے, ہم ادھر رہ گئے. پھر ان کو ہمیں انہوں نے بتایا کہ ہمارا بچہ مل گیا, تو اس طرح کہ ہم اب آگے نہیں آ سکتے, پولیس والے وغیرہ نہیں آنے دے رہے. تو میرا بھائی جو چھوٹا اس کے پاس موبائل تھا تقریباً 20,000 روپے کا موبائل, انہوں نے وہ سیل کرا دیا 7,000 روپے میں اور وہ تین فیملی چلی گئی اور ہم اس وقت ادھر ہیں.
پاکستان عوامی تحریک کے اندازوں کے مطابق اسلام آباد کے ریڈ زون میں 6 ماہ اور 10 سال کی عمر کے درمیان بچوں کی تعداد قریباً 200 ہے, جبکہ 10 سے 16 برس کی عمر کے بچوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ. بچوں کے حقوق کو فروغ دینے والی 180 تنظیموں پر مشتمل تحریک چائلڈ رائٹس موومنٹ نے بچوں کو سیاسی مقاصد کے استعمال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت اور دھرنے کے منتظمین پر تنقید کی ہے. حبیبہ سلمان چائلڈ رائٹس موومنٹ کی رابطہ کار اہلکار ہیں.
گورنمنٹ کو اگر موب کو کنٹرول کرنا ہے تو بچوں کو اور خواتین کا, جو انفینٹس کو دودھ پلاتی مائیں ہیں, ان کا خیال کرنا چاہیے کہ ان کو ایک سیف سپیس دے دی جائے. اور پھر اسی طرح پروٹیسٹ جو آرگنائزرز ہیں ان کو بھی بہت پڑھے لکھے اور اچھے ایکسپوجر کے ساتھ ہے, تو ان کو بھی اپنے موب میں جو بھی ان کے گروپ ہے اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کون سے ٹائمنگز ہیں جن میں بچوں کی ایجوکیشن, ہیلتھ اور سوشل ویلفیئر جو ہے نا, یا اس کی پروٹیکشن جو ہے نا, وہ کمپرومائز ہو رہی ہے. سو ایسی چیزوں کو دیکھا جانا چاہیے.
انہوں نے مزید بتایا کہ اس سیاسی بحران میں نہ صرف دھرنے میں شریک بچے متاثر ہو رہے ہیں بلکہ ان بچوں کی تعلیم بھی متاثر ہو رہی ہے جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں.
جو ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز, جو بھی جتنے بھی ٹروپ, جو بھی ہمارے سیکیورٹی کی فورسز ہیں, سارے اسکولز میں ریزائڈ کر رہے ہیں. اور 57 تمام جو اسکولز تھے وہ اس سے دے ور لائک آکوپائڈ. اور اس وقت 27 جو اسکولز کی صبح رپورٹ آئی ہے باقاعدہ نام کے ساتھ کہ وہ اسٹل آکوپائڈ ہیں, ان میں ابھی تک بچے جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں, جس کی وجہ سے بچے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں اسی کیپیٹل ٹیریٹری آف پاکستان.
بچے ہمارے لاہور گئے تھے اور اس کے بعد وہ
دوسری جانب سقرا بی بی جیسے مظاہرین بھی ہیں جو اپنے بچے گھر چھوڑ کر آئے ہیں. تاہم سقرا کے بچے بھی سیاست کے جالے میں پھنس گئے ہیں. ان کے 6 بچے ہیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف کی میاں چنو میں سیاسی کارکن ہیں. اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف وہ لانگ مارچ میں شامل ہوئی اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے 2 بچوں کے خلاف پرچے بھی کاٹے گئے ہیں. اب وہ اپنی جماعت کے سربراہ عمران خان سے اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے ملنا چاہتی ہیں.
لیکن ہم نے اپنا پیسہ لایا جو بھی کیا, لیکن ان سے تو مل سکتے ہیں کہ ہماری ہیلپ کرے, کسی طرح ہمیں کچھ راستہ بتائیں, ہمیں امید دلائیں. اس لیے ہم ان سے ملنا چاہتے تھے لیکن ہماری کوشش ناکام رہی. آج ہم اتنا پریشان کہ ہم اپنے بچوں سے بات بھی نہیں ہوئی.
بتاتے وقت ان کے جذبات بے قابو ہو گئے اور وہ رونے لگی.
میرا میری یہاں گم گیا, میرے کپڑے ہی گم گئے, میں 4 دن سے اپنے بچوں, اور میرے پاس کپڑے نہیں. میں سب کو کہا, میں نے کہا میں خود دینے والی ہوں, میں لینے کے لیے نہیں, میں اپنے انتظام کر کے لائی سی, اپنے خرچے سے آئی ہوں, اور نہ میرے پاس چٹائی ہے نہ اوپر کپڑا ہے, اس کپڑے سے میں 4 دن سے ادھر ہوں.
ادھر چائلڈ رائٹس موومنٹ کی اہلکار حبیبہ سلمان سوال کر رہی ہیں کہ کیا دھرنے میں شامل بچوں کو یہاں لانے سے پہلے ان کی مرضی پوچھی گئی تھی.
اب ہماری جو سینسٹیویٹی لیول ہے وہ اس وقت یہ جج کیا جا سکتا ہے سچویشن کو دیکھ کے کہ کتنے بچوں سے ان کی رائے پوچھی گئی تھی کہ کیا آپ جانا چاہتے ہیں, اور کتنے بچوں کو یہ تمام چیزیں بتائی گئی تھی کہ بارشیں بھی ہو سکتی ہیں, اتنی گرمی بھی ہو سکتی ہیں, ہمیں کئی دنوں تک رہنا بھی پڑ سکتا ہے, آپ کے جو ہے نا فوڈ سے لے کے تو آپ کی ٹوٹل جو بھی اس کے آپ کی ڈیلی روٹین ہے وہ کس طرح سے چینج ہو سکتی ہے, ان سب چیزوں کے بارے میں بچوں کو یقیناً نہیں بتایا گیا تھا. اور جس طرح کی سچویشنز ہیں ہم تو پروٹیکشن کے ایشوز کو بھی فورسی کرتے ہیں کہ وہ ضرور درپیش آئے ہوں گے.
دھرنے کا 4th ہفتہ شروع ہو گیا ہے اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے مظاہرین کو امید ہے کہ ان کی قربانیاں رنگ لائیں گی, لیکن ان کے بچوں کے حقوق کے لیے کیا کوئی لڑنے کے لیے تیار ہے؟ امبر شمسی, بی بی سی نیوز, اسلام آباد.
آئیے اسلام آباد سے لائیو ڈیرہ اسماعیل خان چلتے ہیں. وہاں صوبائی اسمبلی حلقہ نمبر 68 کا ضمن انتخاب ہوا ہے اور ہمارے ساتھی عزیز اللہ خان براہ راست سربین میں شامل ہو رہے ہیں. عزیز اللہ خان, تازہ ترین اور جیسے کہتے ہیں نا روایتاً, مائک آپ کے حوالے, عطا ہو.
یہ پی کے 68 کا ریزلٹ ابھی تک تو باقاعدہ طور پر اعلان نہیں ہوا, لیکن جو حتمی, غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف کے امیدوار احتشام جاوید برتری پر تھے اور وہ جیت رہے تھے. یہ مقابلہ بنیادی طور پر پی ٹی آئی اور اس کے مقابلے میں ایک آزاد امیدوار کے درمیان, مرید کاظم کے درمیان ہوا ہے, اور مرید کاظم کو پاکستان مسلم لیگ نواز, پاکستان پیپلز پارٹی, جمعیت علماء اسلام اور عوامی نیشنل پارٹی کی حمایت حاصل تھی. یہ ایک سخت مقابلہ تھا اور پی ٹی آئی یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ اس کی میجورٹی اب بھی یہاں پر قائم ہے.
تو گو کے قبل از وقت ہوگا, لیکن رجحان یا انڈیکیشن کیا نظر کیا آ رہا ہے؟
بنیادی طور پر جو وہاں مقامی لوگوں سے یہاں پر میری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جاوید اکبر کی ایک سیٹ تھی جو جنہیں یہاں پر ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا, تو یہ احتشام جاوید اکبر ان کے بیٹے ہیں جو یہ الیکشن لڑ رہے ہیں, تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ کافی میجورٹی میں ہیں اور تقریباً وہ ایک طرح سے جیت سکتے ہیں, لیکن یہ ہے اب تک چونکہ حتمی ہے, یہ غیر سرکاری نتائج ہیں جس کو یقین نہیں کہا جا سکتا, لیکن وہ برتری میں ہیں اس وقت.
عزیز اللہ خان بہت بہت شکریہ. پاکستان کرکٹ بورڈ مصباح الحق کو ورلڈ کپ تک پاکستانی ٹیم کا کپتان مقرر کر چکا ہے, لیکن سری لنکا کے حالیہ دورے میں شکست کے بعد کچھ حلقے مصباح الحق کو قیادت سے ہٹانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان سے کراچی میں بات کی. پہلا سوال یہ تھا کہ اگر پاکستانی ٹیم آسٹریلیا سے بھی ہار گئی تو کیا مصباح الحق کو قیادت سے ہٹائیے گا؟
نہیں, میرا خیال نہیں ہے کہ آسٹریلیا سے بھی اگر ہماری شکست ہو جاتی. دیکھیے, یاد رکھیے کہ دونوں سری لنکا کی ٹیم آسٹریلیا کی ٹیم ٹاپ کی ٹیم ہے. تو ابھی میں نے اس بات پر بات چیت کی ہے, وقار یونس سے, مصباح سے بات کی ہے, اور دوسرے جو سینئر لوگ ہیں ان سے بات کی ہے کہ مصباح کا رکھنے کا کیا آپ کے خیال میں کیا ہے. اسی میرے لیے تو کنٹینیوٹی اور سٹیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے.
تو اس تاثر میں کہاں تک صداقت ہے کہ ان کو ایک طرح سے وارننگ دے دی گئی ہے, ان کو متنبع کر دیا گیا ہے, ایک طرح سے چارج شیٹ دے دی گئی ہے اور آسٹریلیا کے خلاف سیریز جو ہے وہ
نہیں نہیں یہ بالکل غلط ہے. ہم نے ان سے کہا ہے کہ آپ کا فریم آف مائنڈ کیا ہے اس وقت. آپ اگر ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کرنا چاہیں گے تو ہمارا موقف یہی کہ ہونا چاہیے, لیکن سب سے بات چیت کرنے کے بعد کرکٹ کمیٹی کے سامنے جائے گی یہ بات, اور اس کے بعد فیصلہ ڈیموکریٹکلی ہوگا, اور میرے خیال سے کرکٹ کمیٹی بھی کنٹینیوٹی کی طرف جائے گی.
کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ چیئرمین تو بن گئے ہیں لیکن جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس میں پس پردہ جو طاقتور شخصیت ہیں وہ نجم سیٹھی صاحب ہی ہیں اور وہ تمام فیصلے وہی کر رہے ہیں.
کیسے کہا جا سکتا ہے, وہ چیئرمین آف کمیٹی تو ہیں اور یہ میری کہنے پہ ہوئے ہیں کہ بھائی میرے اوپر اور بھی رسپانسبلٹی, تو آپ مجھے کمیٹیز دیں تاکہ وہ کمیٹیز روز مرہ کی چیزیں چلائیں. ڈیسیشن میرا ہی ہوگا, فائنل ڈیسیشن.
بھارت نے اعلان کر دیا کہ پاکستان کے ساتھ ہم اتنے سال میں اتنی سیریز کھیلیں گے, کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ سیریز ہو جائیں گی؟ سیاسی درجہ حرارت کیا کہتا ہے؟
بھائی انہوں نے سائن تو کر دیا ہے اور یہ سگنیچر, یہ سیریز, یہ اس کا سہرا میں کہوں گا کہ نظم سیٹھی کے سر پہ باندھنا چاہیے, اس لیے کہ آپ ان کے ہمارے پاکستان کے ہاتھ میں کوئی بارگننگ کارڈز نہیں تھے, آئسولیٹڈ تھے ہم, اور ایسے وقت پہ ہم نے تینوں بگ تھری کے ساتھ بیٹھ کے معاہدہ کر لیا. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے.
ممبئی کا جو واقعہ ہوا اس نے دونوں ملکوں کی جو کرکٹ جو ہے اس کو کتنا متاثر کیا؟
بہت متاثر کیا. میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے ہوتا تھا کہ ہندوستانی پبلک ہماری ٹیم کے خلاف نہیں ہوتی تھی, تھوڑی بہت کئی پتھر مار دیا لیکن جنرلی لوگ پسند کرتے تھے. اب ممبئی کے بعد یہ کچھ مذبذب ہو گئی, بات دب گئی, یہ بات ہاسٹیلٹی وہاں پبلک میں بڑھ گئی, اور وہی پبلک شاید اب اگر آپ کے اچھے کھلاڑی آئی پی ایل میں کھیلتے ہیں تو ان کے خلاف کچھ ڈیمونسٹریشن یا کچھ ایسی چیز کریں, اور شاید اسی وجہ سے وہ لوگ آپ کو بلاتے نہیں ہیں.
یہ تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار صاحب جو ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور سے بات کر رہے تھے. تو صاحب, وہ یہاں سیربین اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. حسب معمول میں آپ سے اجازت چاہوں گا, لیکن جانے سے پہلے میں اپنی ویب سائٹ bbcurdu.com پر آیا ہوں کہ یہاں پر تازہ ترین کیا ہے. پاکستان بھارت میں سیلاب سے تباہی, 350 افراد ہلاک, جو سیربین کا بڑا موضوع تھا. اب بھی bbcurdu.com اسی سے لیڈ کر رہی ہے, لیکن سیلاب کی تباہ کاریاں بھارت اور پاکستان کے ندی لانوں اور دریاؤں میں شدید سیلاب, اس سے متعلق ہمارے پاس جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ بھی آپ ہماری ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں. اور ہاں, ابھی جو آپ نے شہریار صاحب کا انٹرویو سنا وہ بھی ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آ چکا ہے. تو حد معمول سیربین کے آخر میں میرا یہ خوشگوار فریضہ ہے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں انتہائی مؤدب الفاظ کے ساتھ. سیربین اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر تینو سر جہاں, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے ذیشان حیدر, اور لندن سے رابن شروڈر. تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا اپنی پوری ٹیم سمیت, اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں, اور خبروں کی ذمہ داری ہے شمائلہ خان کی.
پاکستان کے مختلف علاقوں اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بارشوں اور سیلاب میں ہلاکتوں کی تعداد 350 ہو گئی ہے جبکہ لاکھوں افراد متاثر ہیں. حکومت پاکستان اور تحریک انصاف کے وفود کے درمیان آج بھی مذاکرات ہوئے ہیں جس کے بعد پی ٹی آئی کے رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بہت سے معاملات پر پیش رفت ہوئی ہے. عراق کی پارلیمان آج ایک نئی حکومت کی تشکیل کی منظوری دے دے گی. اس اقدام کو شدت پسند تنظیم دولت اسلامی کے خلاف جنگ میں ایک اہم قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. لبنان کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ شدت پسندوں سے ملکی فوج کے اقوام عمران کو آزاد کرانے کے لیے کوششیں جاری ہیں. یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو ماریوپول شہر کا دورہ کر رہے ہیں جہاں حال ہی میں یوکرینی فورسز اور مسلح باغیوں کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہی ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.